عن عبادة الذي استقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں اگر کسی معلم اور استاد کے دل میں شاگرد کی سب سے زیادہ شفقت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا یہ شاگرد یہ بات کو سمجھ لے یا ایک خطیب اور ایک واعظ اور ایک بیان کرنے والا انسان یا کسی بچے ہوئے انسان کو سمجھانے والا کوئی مسئلے کوئی بات سمجھاتا ہے تو وہ آسانی سے مان لیتا ہے تو ٹھیک ورنہ اس کا درد دل اور اس کا سوز درو اور اس کے دل کا سوز اس کو یہ کہنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اگر آپ میری بات ابھی نہیں مانتے یا میری بات آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ان باتوں پہ ذرا غور کریں اگر آپ میری ان باتوں پہ غور کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اور جو میں چاہتا ہوں وہ آپ کر لیں گے یہ ہر وہ انسان کسی دوسرے سے کہتا ہے جس کے دل میں شفقت ہو محبت ہو پیار ہو اس کو خود شوق اور جذبہ ہو کہ سامنے والا انسان کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جائے میری بات کو مان کر فائدہ اٹھا لے انسان دوسرے درجے میں یہ ضرور کہتا ہے ذرا میری بات سے غور کرنا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طرح میرا بن جائے اگر فوری طور پر میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی اگر میرے احکامات اسے سمجھ میں نہیں آتے تو کم سے کم وہ میری بات کو سنے اور پھر اس کی بات میری کائنات سے غور کرے اگر وہ میری کائنات سے غور کریں گے تو ان کو میری قدرت کا میری عظمت کا اندازہ ہوگا اگر میری قدرت اور میری عظمت کا اندازہ ہوگا حالات سے کیا نتیجہ ظاہر ہوتے ہیں ان نتیجے پر وہ غور کریں گے تو ان میں فکر آخرت پیدا ہوگی اور پھر وہ میرا مقرب بن جائے گا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ میرا مقرب بنے اور میرے مقرب ہونے کے لیے جتنے بھی راستے ہو سکتے تھے وہ تمام راستے اللہ نے بندوں کو بتائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر کے کفار آتے تھے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے اور پھر بسا اوقات مذاق اور استحصال بھی کرتے تھے مذاق اور استحصال کرتے تھے ایک موقع پر ایک عبداللہ ابن امیہ نے کہا کہ میں آپ کی بات کو مان لوں گا آپ جو پیغام دیتے ہیں میں اس کو تسلیم کر لوں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اوپر جائیں آسمان پہ جائیں اور وہاں سے ایک لکھا ہوا کاغذ لے کر آئیں جس میں خود میرا نام بھی لکھا ہوا ہو اور جب وہ آپ لے کر آئیں تو میں اپنے ہاتھ اس کو چھو لوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ کوئی جنسم نہیں یہ کوئی جادو نہیں بلکہ یہ حقیقت میں اوپر سے آیا ہوا ایک کاغذ ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو میں مان لوں گا پھر اس کے بعد بطور مذاق کی بات میں تو پھر بھی نہیں مانوں گا قرآن کریم نے اس واقعے کو اور کفار مکہ کے اس چہرہ کے انداز کو قرآن کریم میں نقل کیا اور کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے نبی کو منع کر دیتے کہ ایسے لوگوں کو پھٹک دیجیے میں ایسے لوگوں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں अल्लाह ने कहा आप इनसे कहिए उल फीरू फिल अर्ज, मेरे बंदे मेरी बात मेरे नबी की बातें समझ में नहीं आती, अगर अल्लाह का फरमान मेरी जबान से सुनते हो तो मेरे दिलों में नहीं बैठता, तो हम तुमसे कहते हैं अब तुम अपने मुशाहदे और अपनी दिखाई और अपने देखने के कारण से फैसला करो, उल फीरू फिल अर्ज जमीन में चलो, तुम मंजूरो तुम देखो कोई बचाना आखिरत मुकज्जिबीन, जाने वालों का अंजाम क्या हुआ, क्योंकि जब तुम मक्के की सरजमीन से बाहर निकलकर मक्के के अतराफ से बाहर निकलकर जब तुम खुद प्यारे अरब में अरब के इलाकों में ही चलोगे तुम्हें उन लोगों के निशानात मिलेंगे, उन लोगों के निशानात तुझे मिलेंगे कि जिनके दरमियान अंबिया तशरीफ लाए और अंबिया की बातों को उन्होंने तस्लीम नहीं किया, जिसके नतीजे में उन्होंने इस्तेहसा भी किया, जिसके नतीजे में उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से क्या पकड़ आई, अगर उन पकड़ को तुम देखोगे उनके आधार को देखोगे तुझे अंदाजा हो जाएगा कि जिस कुदरत से जिस खुदा से जिस परवरदिगार से ये नबी डराता है वो बरहक भी है, क्योंकि अगर वो बरहक नबी ना होता तो पिछली कौमों के साथ इस किस्म के हादसे और इस किस्म के अजाब का वाक्य रूनमा न होता। इसलिए कुरान ने अजीब अंदाज से पुराने करीम का कुफार प्यारे नबी का इस्तेमाल उड़ाते हैं, आखिर अल्लाह की निगाह में प्यारे नबी से ज्यादा कोई नबी में प्यारा नहीं हो सकता, तो उसके बावजूद अल्लाह की शक्कर देखी अपने बंदों के साथ ये नहीं फरमाया ए मेरे नबी आप इनसे साफ करना बंद कर दें या आए तो उनकी तरफ निगाह न उठाए, नहीं बल्कि अखीर में कहा अगर मेरी बात समझ में नहीं आती सिर फिर अर्ज जमीन में चलो ताकि तुम जीते के झुटलाने वालों का अंजाम क्या हो। अल्लाह ताला ने सबसे अर्ज इस्तेमाल किया, कायनात का जितना भी हिस्सा है कायनात की जितनी भी चीजें हैं उसका एक मुख्तसर हिस्सा यह अर्ज है, मुख्तसर हिस्सा है। इस जमीन से अल्लाह ताला ने चार चीजों को वाबस्ता किया है, जमीन से चार चीजों का बतौर खास ताल्लुक है। एक तो जमादात यानी वो चीजें जिसमें न तो हरकत करने की सलाहियत है और जिसमें न बढ़ने की सलाहियत है, जिसमें न समझने की सलाहियत है जिसको आप इदराक और शऊर कह सकते हैं, न शऊर की सलाहियत न समझने की सलाहियत न हरकत करने की सलाहियत और न ही उसमें बढ़ने की सलाहियत, वो पहाड़ और पत्थर है। और दूसरे नंबर पे अल्लाह ने जमीन के अंदर एक ऐसी मखलूक को पैदा किया जिसको आप लगातार कहेंगे, जिसको हमारा समाधान कहेंगे, समाधान में चाहिए समाधान समाज चाहिए कि उसके अंदर खुद से हरकत करने की कोई सलाहियत नहीं है, अलबत्ता उसमें नश्वो नुमा उसमें बढ़ने की सलाहियत और बढ़ने की कोशिश जरूर है। तरक्की के अंदर समाधान कितने हैं पौधे कितने हैं उसमें खुद से हरकत करने की कोई सलाहियत नहीं है, उसमें नश्वो नुमा बढ़ने की सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है। और तीसरे नंबर पे हैवानात, जितने भी हैवानात हैं उसमें अपने कुदरत से हरकत करने की सलाहियत रख दी और फिर उसमें नश्वो नुमा और बढ़ने की सलाहियत रखी, हत्ता के बाद हैवानात में खुद हैवानात को पैदा करने की सलाहियत भी अल्लाह ने रख दी। ये जमादात को लेने या हैवानात को लेने इन दोनों का निजाम अल्लाह ने बनाया कि इसके जो जचे टूटे और इसके जो खास खास काम है वही ये काम कर सकते हैं, दूसरे ये काम नहीं कर सकते। जमीन की ये तीन मखलूक सबसे ज्यादा काम है, एक तो वो कि जिसमें न तो हरकत की सलाहियत और न ही उसने नश्व नुमा और बढ़ने की सलाहियत जिसको हमारा जमादात कहते हैं, एक वो मखलूक कि जिसमें जिसको नहीं है लेकिन उसमें नश्व नुमा है जैसे जमादात कह लीजिए, और तीसरे नंबर पे जमादात कह लीजिए और तीसरे नंबर पे हैवानात। इन तीन मखलूक से हटकर अल्लाह ने एक चौथी मखलूक इंसान को बनाया और इंसान को अल्लाह ने इन तीनों मखलूक पर कुदरत पैदा कर दी कि बंदा जिस तरह से चाहे इन तीनों मखलूक पर तसर्रुफ करना चाहे अपना जो कुछ जमाना चाहे वो जमा सकता है और उसमें जिस तरह से तसर्रुफ करना चाहे बंदा उस पर तसर्रुफ कर सकता है। अब بندے کو اللہ کو انسان نے زمین پہ پیدا کیا اور اس زمین پر اللہ نے تین مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد تفسیر فی الارض ہے میرے بندے تم زمین پہ چلتے رہو, اگر تم زمین پہ چلتے رہو گے تو کائنات کی یہ تین چیزیں زمین کی یہ تین چیزوں کا ذرہ ذرہ اس کا حصہ حصہ یہ میری توحید کا میری قدرت کا میری ذات کے پہچاننے اور میری ذات کے معرفت کا تجھے تو حاصل ہوگی. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر کہا غور و فکر کرو, پھر دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ غور و فکر مراد ہے غور و فکر. آج کی گفتگو میں ایک اہم بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی جو صلاحیت ہمیں اور آپ کو دی ہے, یہ غور و فکر کی صلاحیت کہاں پہ ہے اور وہ کس جگہ پہ ہے, غور و فکر کی صلاحیت اللہ نے جس کو دی ہے اس کو ہم آپ دماغ کہتے ہیں. دماغ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا جیسے بالکل آخروٹ ہوتے ہیں. آخروٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پر بلے ہوتے ہیں, جس طرح سے آخروٹ کے پر بلے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ گویا مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح سے انسان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور جیسے آخروٹ کا اگلا حصہ کچھ نوکیدار ہوتا ہے, پیچھے کا حصہ کچھ اور ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس کے دماغ کو بنایا. اس دماغ کو بنانے کے ساتھ اللہ نے سامنے رکھا دماغ کا جو سب سے اعلیٰ سب سے اچھا حصہ ہے جس کا سب سے زیادہ کام غور و فکر کرنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیشانی کی طرف رکھ دیا. اس دماغ کے اندر 1000 چھوٹے چھوٹے خلیے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں, وہ ایسے سوراخ ہیں جس کے اوپر تصویریں بنتی ہیں. میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں, ایک انسان جو بھی کام کرتا ہے, جو بھی سوچتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اپنے اختیار سے جو کچھ کرتا ہے یا اس کے جسم کے ساتھ دوسرا انسان جو بھی کچھ کرتا ہے, مثال کے طور پر کسی نے دھکے دے دیے, کسی نے اس کو مارا, ہر ایک کا عکس اس کا دماغ لے لیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی کام کریں, یہ ہو نہیں سکتا آپ کو کوئی تماشا مارے, یہ ہو نہیں سکتا آپ کچھ کرنے کا ارادہ کریں اور اس کا عکس دماغ کے جتنے 1000 خلیے ہیں ان خلیوں میں سے کسی ایک خلیے میں اس کا عکس نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. مثال دیکھیے, ایک بندہ مر جاتا ہے ایکسیڈنٹ سے, کسی کے چھپڑ مارنے سے مر گیا, کسی حادثے میں بھی مرتا ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. مارا انسان, گولی لگی اسے پیٹ میں, کسی نے اس کے بھوسے سے مار پیٹ میں مار مار کے اس کو مار دیا, کسی نے اس کی گردن سے کھا کر مار دیا. مارنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, عام طور پر اس موت مارنے کا اثر دماغ پہ نہیں ہوتا مگر پوسٹ مارٹم میں اس کے دماغ پہ چلا جاتا ہے. اور دماغ کو کھولنے کے بعد ڈاکٹر کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا جو تجربہ ہوتا ہے کہ ان دماغ کے جو خلیے ہیں ان خلیوں میں سے جس خلیے پر جس کسی کا نشان بڑا ہوتا ہے اس نشان کو دیکھ کر اس کے موت کا معلوم کر لیتا ہے. اور یہاں سے معلوم کرتے ہیں وہ کہ کن کن اسباب سے ان کی موت ہوئی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کو کسی نے گھوسے گھوسے پہلے مارے, اس کے بعد پھر اس کو تباہ کیا, تو ایک خلیے پر گھوسے کے نشانات ہوں گے اور ایک خلیے پر زخم کے نشانات ہوں گے. ایک بندہ ہے جس کو پہلے بہت زیادہ تنگ کیا گیا, بہت زیادہ اس کو پریشان کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو زہر پلایا گیا اور زہر سے بھی جلدی نہیں کر رہا تھا اس کے گردن پیٹ دیے گئے. یہ تینوں نشانات اس کے اس دماغ کے خلیے میں پہنچتے ہیں. جب ایک بندہ اپنے صرف اور صرف اس دماغ کے خلیوں میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو پیدا بنایا, کہ انسان کا دماغ سوچنا بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اکثر اور اس کی تصویر بھی وہی دماغ محسوس کرتا ہے. اور دماغ کی صرف اس قوت پر انسان دیکھے تو اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا سکتا ہے. دیکھیے حدیث پاک میں میری پریشانی آپ کے قبضے میں. سوچنے کی بات ہے, پریشانی کا ذکر آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے اللہ میری پریشانی آپ کے قبضے میں ہے. اور قرآن کریم کیا دیکھیے, ہرگز نہیں, اگر یہ لوگ اپنی بات سے باز نہیں آئے میں ان کی پیشانی پکڑ کے میں ان کو گھسے دوں گا, ان کی پیشانی پکڑ کو گھسے دوں گا. اس کے بعد کہا ناسیتن راضیتن خاطیتن, ایسی پیشانی ہے ان کی جو جھوٹی بھی ہے اور سرکار بھی ہے. اب اندازہ لگائیں کیا یہ پیشانی انسان کی جھوٹ بولتی ہے, کیا یہ انسان کی پیشانی سے کوئی معافیت ہوتی ہے؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جو دماغ کا جو اصل حصہ ہے وہ اسی پیشانی کے بعد بچا ہوا ہے, اور یہی دماغ کا حصہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے. اللہ کی توحید کو ماننے کا فیصلہ یہ دماغ کا اپنا حصہ کرتا ہے, نہ ماننے کا فیصلہ یہ کرتا ہے, جھوٹ بولنے کا فیصلہ یہ کرتا ہے, غلط کام کرنے کا فیصلہ یہ دماغ کا حصہ کرتا ہے, اور اس کے لیے منصوبے یہی دماغ بناتا ہے. اس لیے پیشانی بول کر در حقیقت دماغ کا وہ حصہ مراد لیا گیا جس حصے میں اللہ تعالیٰ نے خیر و خیر و شر کرنے کی اور اچھے برے کے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیشانی کی قوت دی ہے, پیشانی کے اندر اللہ نے دماغ کو رکھا ہے, اسی دماغ کو ہمیں استعمال کرنا ہے. بعض سائنسدانوں نے کہا کہ عام طور پر انسان اپنے اس دماغ کو صرف 10% استعمال کرتا ہے, 10% اس کے بعد ہے 90% انسان اپنے اس دماغ سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم من کرو, پھر سارو فکر کرو, جس سے سارو فکر کرنا ہے کسی پیشانی کے اندر جو رکھا ہوا دماغ ہے اسی دماغ سے ہمیں غور و فکر کرنا. دیکھیے ایک بندہ اگر صرف ملاقات کو دیکھ رہا ہے, پودے کو دیکھتا ہے, اب پودے کو دیکھ کر اللہ کی ایک خدا کی ایک ہدایت کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے. وہ کہتے ایک بندے نے سنگل سے کاٹنا شروع کیا, سنگل جو خوشبودار درخت ہوتا ہے اس کو اس نے کاٹنا شروع کیا, لکڑی سے کاٹ رہا ہے. اللہ نے اس سنگل درخت میں خوبی دی کہ کاٹنے والے کلہاڑی کو بھی اس سنگل کے درخت نے مددگار بنا دیا. اب دیکھیے اللہ کی طرف سے رہنمائی, میرے بندے تجھے کوئی میرا بچہ تکلیف پہنچائے تکلیف کی بچہ تکلیف سے نہیں, اس سنگل کی طرف سے عبرت حاصل کرو کہ اس کے گھر کو کاٹنے والے اس کے وجود کو ختم کرنے والے کو بھی وہ نفرت سے نہیں بلکہ کہتا ہے میرا کام ہی خوشبو کا پہنچانا, لہٰذا جیسے میں دوسروں کو خوشبو پہنچاتا ہوں اسی طرح سے میرے گھر کو کاٹنے والے کو بھی میں خوشبو پہنچاتا ہوں. دیکھیے کتے کو اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے مسل دیا تو ہاتھوں کو ہاتھوں سے جس کو مسل رہے ہیں اس سے اس کا وجود ختم ہوتا ہے, مگر وہ پتا مسلتے ہوئے بھی انگلیوں پر جو کچھ اس کا رنگ اور خوشبو ہے وہ انسان کو دیتا ہوا چلا جاتا ہے. اللہ نے ان پتوں کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام رکھا, میرے بندے پتوں سے عبرت حاصل کرو, اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تب بھی تم اپنی ذات سے اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو. رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں گوا شہر میں تھا, درخت کے نیچے آرام کرنے کے واسطے رکیا, مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ درخت مجھے کہتا ہے یا شریف ان مثلی, اے شریف ذرا میری طرح ہو جاؤ. میں حال سے کہا کئی خاکون مثلک, میں تیری طرح کیسے ہو سکتا ہوں, میں تیری طرح کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس درخت نے کہا اللہ نے میری شان یہ بنائی کہ میرے اوپر کوئی پتھر پھینکتا ہے تو میں اس کے جواب میں پھل گراتا ہوں, لہذا اگر تیرے وجود سے کوئی نقصان ہو جائے تو تم اس کے جواب میں اس کے فائدہ پہنچاؤ, اپنا بھی اتنا جواب رکھو کہ تم اس کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ. رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال ہوا, میں نے درخت سے کہا درخت اگر تم اتنا ہی عمدہ ہے اور تیرا دل اتنا ہی کشادہ اور وسیع ہے کہ تو آگے والے کو پھل دیتا ہے مجھے بھی اس کی بات مل گئی, لیکن پھر میرے ذہن میں سوال ہوا کہ پھر اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دی, اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دی, تجھے پھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں متعین کر دیا, تجھے تیرا وجود ہمیشہ باقی رہنا چاہیے, اللہ پھلنے کا انتظام کسی اور جگہ کر دیے, تجھے ہی اللہ نے جلنے کے لیے کیوں متعین کیا؟ تو کہا تمہاری بات صحیح ہے مگر میرے اندر ایک عیب ہے, اس عیب کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تیری سزا یہ ہے, تیری سزا یہ ہے کہ تجھے جلنا پڑے گا. تیرے اندر کہا عیب یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے ہوا مزا جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کا جو رخ ہوتا ہے اسی رخ سے میں بہ جاتا ہوں, ہوا کا جو رخ ہوتا ہے اسی رخ سے میں بہ جاتا ہوں, جدھر ہوا چلتی ہے اسی رخ کی طرف چلا جاتا ہوں. اس وقت میں نہیں دیکھتا کہ مجھے کس طرح رہنا چاہیے, میرے اندر استقامت کی شان نہیں ہے, میرے اندر اسی پہلو پر جگہ رہنے کی شان نہیں ہے. اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے کرنا پڑتا ہے. سزا یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض لوگوں نے کہا کہ تقریباً 300 الفاظ ایسے ملتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ میرے بندے تم دنیا میں غور و فکر کرو, جب تم میری دنیا میں غور و فکر کرو گے تو میری قدرت کا اندازہ تجھے ہوگا. مقدسین کی طرف میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اشارہ دیکھیے تاریخ کی آپ جانتے ہیں, فرعون بادشاہ تھا, فرعون نے کہا علیہ علی ملک مصر, کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد کا انہار تجری میں لاہتی, میں اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے, محل میرے پاس ہے اور میرے محل کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, اور اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی بنیاد پر جس نہر کو وہ اپنے لیے بھائی سے عزت سمجھتا تھا اور جس نہر کو اس نے اپنے لیے کمال کا ذریعہ سمجھا, اللہ پاک نے اسی نہر